أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری گفتگو تھی قرآن کریم کے حوالے سے اجتماعی امور پر، اور اس میں کئی ساری باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. اچھا، پہلے بات شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی یہ ہم واضح کر دیں کہ کیونکہ مغربین کا وقت اب ذرا پیچھے آ گیا ہے، تو یہ گفتگو جو ہے وہ تقریباً 45 منٹس ہم اس مطلب سمجھ لیں سیشن اے میں کریں گے، اور اس کے بعد 25 منٹس کا نماز کا وقفہ، اور پھر آدھا گھنٹہ اس کے بعد اپروکسیمیٹلی. تو ہماری گفتگو جو چل رہی تھی کہ اجتماعی امور کو، یعنی معاشرہ سازی کو اور سوسائٹی کی بلڈنگ کو، سوسائٹی کی مینٹیننس کو قرآن کریم نے کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. اور جتنا زیادہ قرآن نے اس ٹاپک کو ایمفسائز کیا ہے، اس پر زور دیا ہے، تو اس سے یہ بات واضح طور سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سائیڈ کا ٹاپک ہو، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو کیجولی ڈیل کیا گیا ہو. یہ یعنی دین کے کلیدی اور بنیادی ترین موضوعات میں سے ایک موضوع ہے. اجتماعیت، اجتماع کو بنانا، معاشرہ سازی، یعنی کہ مسلمان امت کس طریقے سے دنیا میں زندگی بسر کرے. تو اس حوالے سے ہم نے کئی نکات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جو قرآن کریم کی آیتوں سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ بنیادی ترین باتیں ہیں، اور ان کو میں پھر دہرا دوں کہ پہلی بات تھی اعتصام باللہ اور اعتصام بحبل اللہ. یعنی جب تک امت خدا کو مضبوطی سے نہیں تھامتی اور اللہ کی رسی، یعنی جو ہمارے دور میں قرآن اور اہل بیت ہیں، ان کو مضبوطی سے نہیں تھامتی، تو اس کا کسی بھی حوالے سے پروگرس کرنا امپاسبل ہے. پھر اس کے بعد امر بالمعروف اور نہیں از منکر کی باری آتی ہے، اور امر بالمعروف اور نہیں از منکر میں جو بنیادی ترین شرط ہے وہ یہ کہ دین کی تبلیغ کرنے والے یا برائی سے روکنے والے لوگوں کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ وہ خود دین کی حقیقت کو اچھے طریقے سے جانتے ہوں. یعنی وہ ایسے دین کی تبلیغ نہ کر رہے ہوں جو ان کا اپنا من پسند دین ہو، اپنا من چاہا دین ہو. یہ بہت ضروری ہے، اور اس حوالے سے ہم نے کافی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. پھر تیسرے موقع پر یا مرحلے پر تفرقے بازی سے، فرقہ بندی سے مکمل پرہیز. یعنی یہ اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلامی نظام میں یا اسلامی معاشرے میں کہ اس میں لوگ مسلمین جو ہیں وہ الگ الگ گروپس میں یا عصبیتوں کی بنیاد پر مختلف کمیونٹیز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں، جو کہ بدقسمتی سے ایسا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان معاشروں میں فرقے بندی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم اس حوالے سے بہت کلیئر ہے کہ وہ آیتیں بھی ہم نے آپ کو سنا دیں. پھر اس کے بعد جس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہمارے سامنے آئی وہ یہ آئی کہ اپنی ولایت کو درست کرو، کس کی سرپرستی میں رہنا ہے، کس کو دشمن رکھنا ہے، کس کو اپنا سمجھنا ہے، کس کو غیر جاننا ہے. اور یہاں پر ہمارے لیے، ہمارے سامنے قرآن کریم کی وہ آیتیں سامنے آتی ہیں جن میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا بھی ذکر ہے، اور ولایت پر مبنی بہت ساری آیتیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھیں. اور پھر پانچویں منزل پر، یعنی کہ وہ سمجھ لیں کہ 5-6 جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ تقریباً آپس میں کنیکٹڈ بھی ہیں، کہ پانچویں منزل اور مرحلے پر ہم نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ اسلامی معاشرے میں علماء کی ایک کلیدی اہمیت ہے، ایز اے گائیڈ، ایز اے ٹیچر، لیکن علماء کو اپنا رب بنا لینا یا علماء کی موجودگی کا مطلب یہ ہونا کہ پوری امت اپنے دل دماغ سے ہی فارغ ہو جائے، یہ ہرگز ہرگز ایڈوائزبل اور ریکمینڈیڈ نہیں ہے. اور اس حوالے سے سورہ توبہ کی خاص طور سے آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھیں، اور امام عسکری علیہ السلام کی حدیث و روایت آپ کو بتائی تھی کہ پچھلی امتیں جو ہیں وہ اس چکر میں بالکل اچھے طریقے سے تباہ ہوئی ہیں، یعنی ان کے جو رہبان اور احبار، یہ دو ورڈز یوز کیے ہیں قرآن نے، احبار یہودیوں میں، رہبان عیسائیوں میں، کہ انہوں نے دین کے حوالے سے جو فتنہ برپا کیا، جو کرپشن جنریٹ کی، اس کی بنا پر ان کی امتیں جو دین کی حقیقت تھی اس سے برے طریقے سے جدا ہو گئی، اور جو ان کے ہاتھوں میں کتاب تھی وہ کچھ کی کچھ ہو گئی، بالکل کمپلیٹلی محرف ہو گئی. اور چھٹے منزل پر ہم نے جو بات کی تھی پچھلی دفعہ وہ یہ بات کی تھی کہ مسلم امت کو اس بات کی طرف وارن کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ تم ایسے نہ بننا اور ایسے نہ رہنا کہ تم گویا کہ دین کے ایج پر موجود ہو، دین کے دائرے میں پورے کے پورے داخل ہو، اور ایک کنارے پر رہ کر نہ عبادت کرو اور نہ خدا کو قبول کرو، نہ دین کو اس طریقے سے قبول کرو. اور اس میں بھی میں نے کئی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں، خاص طور سے جہاں پر غزوات درپیش ہوئی ہیں تو وہاں پر اس قسم کے بیہیویئرز جو ہیں وہ کھل کر سامنے بھی آئیں. یعنی وہ لوگ کہ جو مسلم معاشرے کا حصہ تھے، مسلمان معاشرے میں موجود تھے، ان کے اندر سے اس قسم کے رویے نظر آنے لگے کہ اب ہمیں پلٹ جانا چاہیے، اب جو ہے ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم اسلام پہ باقی رہیں یا اس دین کو قبول کریں. اس قسم کی باتیں خود قرآن کریم نے بیان کی ہیں. اور اس کے لیے ایک آیت تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، کیونکہ میں اس کو کافی اچھے طریقے سے ڈسکس کر چکا ہوں پہلے، جنگ احزاب کے بارے میں، جو سورہ احزاب میں آئے تھے کہ ان میں سے ایک فریق ایسا تھا کہ جو کیا کہہ رہا تھا، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، کہ ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے اہل یثرب، اے مدینے والوں، یعنی مدینہ تو نہیں کہیں گے، یثرب والوں. اور اس کی بھی میں نے وضاحت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یثرب کا لفظ استعمال کرنا خود اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ وہ اس شہر کے مدینۃ النبی ہونے کو بھول گئے، اور اس کا پرانا نام ان کے دماغوں میں گردش کر رہا ہے جو رسول کے آنے سے پہلے تھا. یا اہل یثرب لا مقام لکم، اب تمہارے لیے کوئی مقام نہیں رہا، مطلب دیر از نو اسٹینڈنگ پلیس فار یو، اب تم کہیں پر بھی ٹھہر نہیں سکتے، اب تم السلام علیکم اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، فرجعو، تم لوٹ جاؤ. اور پھر ہم جس جگہ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی تفصیل سے، جو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے، وہ غزوہ احد کے بعد کے واقعات ہیں، کہ جن آیتوں میں اس بیہیویئر کو یا اس پرابلم کو بہت کلیئر وے میں ڈیل کیا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک دو چیزوں کو ہم اور کلیریفائی بھی کر لیں، اور جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس کو تھوڑا میں کلام معصوم سے بھی اور ملا دوں، اسٹرینتھن کر دوں ان آرگیومنٹس کو، کہ یعنی امتوں کی خرابیوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے. اچھا، یہ ایک بات، یعنی کہ تقریباً آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک بات آپ کے سامنے بخوبی واضح ہو چکی ہوگی کہ قرآن کریم جو ہے وہ زیادہ تر خرابیوں اور خامیوں پر ہاتھ رکھتا ہے، یعنی کہ جب بھی امت کو یا مسلمانوں کو یا مؤمنین کو زیادہ تر ان سے ایڈریس کیا گیا ہے، اور اسپیشلی اہل کتاب کے بارے میں تو میں نے آپ کو دکھائی دیا تھا، بتا دیا تھا، تو اس میں خامیوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو پرابلمز ہیں، یعنی کہ اگر آپ اخلاقیات کو بھی دیکھیں تو اخلاقی مباحث میں بھی قرآن کی یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو والی باتیں زیادہ ہیں، اس انداز میں گفتگو زیادہ کی گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے یعنی کہ زیادہ تر ان ایریاز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ جہاں پر پرابلمز ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر مسائل درپیش ہیں اصل کام ان کو صحیح کرنا ہوتا ہے۔ جو آپ کی اچھائیاں اور خوبیاں ہیں وہ تو آپ کا سرمایہ ہیں ہی، وہ تو آپ کو فائدہ دے ہی رہی ہیں، لیکن اصل پرابلم جو ہے وہ چاہے فرد کی زندگی ہو یا چاہے معاشرے کی زندگی ہو، وہ یہ ہے کہ اپنی خرابیوں کو پک کر کے اور ان کی ریمیڈیل، ان کے لیے میجرز کو اختیار کرنا۔ تو امت کی خرابیوں کے حوالے سے یعنی میں دو آج آپ کے سامنے ریفرنسز، اور پھر انشاءاللہ ہم وہ آیتیں دیکھ لیں گے غزوہ احد سے متعلق، کہ پہلا جو ایک ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 50۔ اچھا، نہج البلاغہ کے اندر بہت سارے خطبے کافی مختصر ہیں، یعنی ہر خطبے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دو دو چار چار صفحے کا ہوگا، بلکہ بہت سارے خطبے جو ہیں وہ 8-10 جملوں پر ہی مشتمل ہیں، یا اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کو بعنوان خطبات ریکارڈ کیا گیا ہے تو وہ کسی طویل خطبے کا شاید ایک چھوٹا سا پیسج ہے کہ جو راوی نے محفوظ کیا ہوگا اپنے پاس اور جو عرصے سے چلا آ رہا تھا۔ تو اس میں بھی امام علی علیہ السلام یعنی امت کے اندر آنے والی خرابیوں اور یعنی مسائل اور مشکلات کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا میں ریفرنس دوں گا انشاءاللہ وہ امام جواد علیہ السلام کا خط ہے، جس کا ذکر تو میں نے کئی دفعہ کیا، پڑھا نہیں تھا، لیکن آج میں اس میں سے کچھ اقتباسات بھی خاص طور سے پڑھنا چاہتا ہوں، جو آپ نے اپنے ایک صحابی سعد الخیر جن کا نام لکھا ہے ان کے نام تحریر فرمایا تھا، اور یہ کتاب روضۃ الکافی میں موجود ہے۔ تو خطبہ جو ہے امام علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 50 نہج البلاغہ میں، اور امام جواد علیہ السلام کا جو خط ہے یہ کتاب فروع کافی یا روضۃ الکافی، اور اس میں بھی اگر آپ لسٹ میں نمبرنگ دیکھیں تو یہ 15ویں نمبر پر آتا ہے، یہ اس میں جو انہوں نے احادیث نقل کی ہیں۔ تو یعنی ان خطبات کو پڑھتے وقت ایک بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم نے اب تک کس بات کو ڈٹرمن کیا اور اسٹیبلش کیا کہ جب امت میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور مسائل نظر آتے ہیں تو یہ لازماً اور حتماً امت کی اپنی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بارے میں کسی بھی دو رائے کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت کلیئر ہے۔ یعنی جو بھی پرابلم آتی ہے اجتماعی اعتبار سے اس کی ذمہ داری پوری کی پوری امت پہ جاتی ہے، کیونکہ قانون خدا جو مسلمان اور مومن امت پر اپلائی ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ایک پرسنٹیج ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرے جو الہی زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ پرسنٹیج بہت کم ہے جو خدا کو چاہیے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 5-10%، اگر اتنے لوگ بھی اس ریکوائرمنٹ کو پورا کریں جو واقعاً اور حقیقتاً ایک الہی زندگی کے تقاضوں کو پورا کر دیتی ہے، تو خدا کی رحمت اس قوم اور اس امت پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھنا، یعنی اس بارے میں کسی شک و شبہ کا شکار نہیں ہونا ہے، کہ کہیں بھی کوئی بھی اسلامی امت، مسلمان امت پریشانی، مصیبت، فقر و فاقہ، فتنہ فساد، تفرقے، جھگڑے، اس قسم کے مسائل ان کے اندر موجود ہیں، تو انویریبلی دے آر ریسپانسبل فار آل دس۔ ٹھیک، یہ بہت اہم نقطہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، اس میں وہ کون کون سی چیزیں جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں؟ تین فیکشنز ہیں یا تین طبقات ہیں معاشرے کے، امت کے، کہ جن کو امت کی حالت کے حوالے سے ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، ایک علماء، ایک امراء اور تیسرے عوام۔ ٹھیک ہے، علماء کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا، علماء کس کس طریقے سے فساد پھیلا سکتے ہیں یا گڑبڑ کر سکتے ہیں، اور ابھی ائمہ علیہ السلام کے جملوں میں اور ہم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ عمرہ، وہ بھی ہم نے بات کر لی کہ عمرہ جو ہیں کب، جیسے ایک روایت بھی میں نے امام علی علیہ السلام کی ابھی پچھلی دو دفعہ میں سنائی تھی کہ عمرہ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ دین اور دین کے اہل افراد پر خرچ کرنے کی ہے۔ ٹھیک ہے، دین کو مضبوط کرنا، دین کے تقاضوں کے لیے انویسٹمنٹ کرنا، اور جو دین خدا کے اہل افراد ہیں، اہل افراد کا مطلب یہ کہ دین کے نام پر ہر ایک آنے والا نہیں، مطلب انہیں اس بات کی سمجھ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے افراد ہیں کہ جو دین کو سے سنسیئر ہیں، مضبوط ہیں، جو ہم نے امام عسکری علیہ السلام والی روایت سے بھی آپ کو پڑھ کے بتا دی تھی وہ ساری چیزیں، ان پر خرچ کرنا اور ان کو اسٹرانگ بنانا۔ ٹھیک، یہ لازمی اور اہم اور ضروری ہے عمرا۔ اور عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام کے لیے جو مین پرابلم ہے جس کی وجہ سے عوام اس خرابی میں حصے دار بن جاتے ہیں، وہ ان کی جہالت ہے۔ ٹھیک ہے، عوام کی جہالت، اور اسی جہالت میں اگر آپ چاہیں تو شامل کر لیں حوث پرستی اور خواہشات کی پیروی، وہ بھی اگرچہ کہ جہالت سے ہی ریلیٹڈ فنومنن ہے لیکن اس سے مربوط ہے۔ ٹھیک، جہالت اور حوث پرستی، یہ عوام کی طرف سے۔ اچھا، عوام کی جو جہالت ہے وہ بھی دو تین لیولز پہ ایگزسٹ کر سکتی ہے۔ ایک یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے بالکل ہی بے سواد ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں، تقریباً آپ کہہ لیں کہ وہ واقعاً نئی چیزوں کو سمجھتے یا سمجھ پاتے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نہیں سمجھتے، یعنی یہ بھی ایک طبقہ ہے کہ جو یہ یا تو وہ ایزی شارٹ کٹ روٹ کو لے رہا ہوتا ہے، یا وہ اس قسم کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، یا ایسے آئیڈیاز کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں کہ جہالت یا جاہل اور بے خبر رہنے میں ہی عافیت ہے، یا وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے لوگ جو عوام میں پائے جاتے ہیں کہ جو یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، اگرچہ کہ وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، باتوں کو جان رہے ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داری قبول نہ کرنا یا بے حسی کا ہونا، ان چیزوں کی بنا پر وہ اپنے آپ کو یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا، ہمارا ان معاملات سے تعلق نہیں ہے، سون۔ ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں کس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں؟ مل کر امت کی خرابی اور تباہی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو کسی بھی شعبے سے، یعنی ظاہر ہے ہم ان میں تین میں سے کہیں نہ کہیں تو ہم ہیں، ایسا تو نہیں کہ بالکل ہی اس سے آؤٹ ہیں، تو وہاں پر ہمیں اس بات کو سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اچھا، اب امام علی علیہ السلام جو ہے خطبہ نمبر 50 جو نقل کیا گیا ہے اس میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ یہ فرماتے ہیں کہ انما بدع وقوع الفتن، کہ جب امتیں فتنوں میں پڑ جاتی ہیں، فتنوں میں پڑ جاتی ہیں، جب فتنوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر فتنوں کا مطلب آزمائش ہوتا ہے، لیکن فتنوں کا مطلب یا فتن کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ایسے ایونٹس مسلسل برپا ہوتے رہیں جو آپ کے لیے فیوریبل نہ ہوں، پرابلم کریٹنگ ایونٹس، ٹھیک ہے؟ بہرحال وہ آزمائش تو ضرور ہے، یعنی جو چیز آپ کے لیے مسئلہ کریٹ کرے، جو چیز آپ کے فیور میں جائے، دونوں ہی آزمائش ہیں، تو اس سینس میں تو وہ فتنہ آزمائش ہے، لیکن فتن کا جو مطلب ہے نا کہ جو پرابلم پر پرابلم بڑھاتے جائیں، مسائل کھڑے کرتے جائیں، ان کے فتنوں کے وقوع پذیر ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ احواء تتبع، وہ خواہشات اور ہوائے نفس ہے کہ جس کی لوگ اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں. واحکام تبتدع، اور وہ احکامات ہیں جن کو بطور بدعت فالو کیا جانا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ اب اس کانٹیکس کے ساتھ آپ اس کو ملائیے گا کہ وہی جو ہمارا پوائنٹ نمبر 5 اینڈ 6 ہے کہ علماء، احبار، رہبان، ان کو اپنا رب نہ بناؤ، یعنی آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے نہ چلو، اور اس کے بعد دوسری منزل پر کہ دین کے دائرے میں پورے کے پورے داخل ہو. تو اب یہ کام کہ اپنی خواہشات اور ہوا و ہوس کی اتباع شروع ہو جائے اور بدعتیں بطور احکام معاشرے میں جڑ پکڑ لیں، یہ کب ہوگا؟ کس وقت ہوگا؟ کون سی سوسائٹی میں ہوگا یہ؟ یعنی اگر لوگ دین کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں، دین کے دائرے میں پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ دین کے حوالے سے متوجہ ہیں، دین کا علم حاصل کرنے میں، دین کی اتباع کرنے میں سنسیئر ہیں، متوجہ ہیں، اس بارے میں بے خبر نہیں ہیں، جاہلانہ روش کو فالو نہیں کرتے ہیں. تو اگر ایسا ہوگا تو یہ چیزیں معاشرے میں نفوذ کر پائیں گی، یہ دونوں باتیں جو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خواہشات ہوا و ہوس کی پیروی شروع ہو جائے. اور ہوا و ہوس کی پیروی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ازمپشنز، اپنی ویمز کی بنا پر فیصلے صادر کریں. یعنی وہ، میں دینی مجتہد والے فتوے کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سارے ہم ایک لفظ فتوا کہتے ہیں نا کہ ایک بات کو لائک اے ڈکری یا ایک چیز کے طور پر بیان، یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، یہ تو ایسا ہوگا، یہ تو یوں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور لوگ قبول کر رہے ہیں اس بات کو. یعنی جیسے کہ مثال کے طور پر جو بات کئی دفعہ ہم نے بھی کی، اور میں خیال ہے کہ کئی متوجہ علماء نے بھی اس بات کو کیا، کہ ہم اپنے دین کے بارے میں بہت سارے اصول شاعری سے نکال رہے ہوتے ہیں. مطلب ٹو امیزنگ، ٹو اسٹونشنگ، کہ اگر کسی نے شاعری، ایک کلام، ایک منقبت، مرثیہ، قصیدہ، تو وہ ٹھیک ہے، آپ اس سے مطلب ایک اپنا جذباتی استفادہ آپ ضرور کیجئے، لیکن اس سے دین کو اخذ کرنے کی کوشش تو نہ کریں نا. تو اس والے دین کی بنیاد کس پر ہوگی؟ یا ہوائے نفس پر ہوگی یا پھر بدعت پر ہوگی. بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دین کے نام پر کسی ایسی چیز کو پریزنٹ کیا جائے یا اس کو شروع کیا جائے جس کا تعلق دین سے نہ ہو. اور یہ ورڈ اسی سے مل رہا ہے، احکام تبتدع، کہنے کہ جن احکامات کو بطور بدعت رائج کر دیا جاتا ہے. یخالف فیہا کتاب اللہ، اور یہ ہے اصل کی، کہ اس کام کے کرنے میں کس کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے؟ کتاب خدا کی. یعنی ہم سب کو، امت مسلمہ کو کس بات کا پابند کیا گیا ہے؟ کہ آپ کتاب خدا کو اپنا مین سورس اور ریفرنس بنا کر آپ اس کی لائن پر اپنے کو باقی رکھیں گے، قائم رکھیں گے. جو راہ اور روش کتاب خدا آپ کو دے رہی ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہلنا آپ کو، اور کتاب خدا کے حوالے سے اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کو نہیں انوالو کرنا. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں نا ہمارے اوپر عائد ہیں، یہ واجبات میں سے ہیں. اس کی مخالفت ہو رہی ہے. وَيَتَوَلَّ عَلَيْهَا رِجَالًا رِجَالًا، اور ان بنیادوں پر، یہ جو تین بنیادیں ہیں، ایک انسان دوسرے انسان سے رشتہ ولایت ان تین بنیادوں پر قائم کرتا ہے. مطلب وَعَجَبَا. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رشتہ ولایت اب اس معاشرے میں قائم ہو رہا ہے، اور کہیں سے بھی یہ بات شک و شبے کا شکار نہ رہے کہ یہ کسی غیر مسلم معاشرے کی بات ہو رہی ہے. ان تین مسائل پر کہ اپنی کے خواہشات نفس کی اتباع ہو، بدعت بطور احکام رائج ہو، کتاب خدا کی مخالفت ہو، اور وَيَتَوَلَّ عَلَيْهَا، اور اس بنیاد پر ایک مرد دوسرے مرد سے تولا اور رشتہ ولایت، انہیں اس بنیاد پر جوڑ رہے ہیں، متحد ہیں. کہ انہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ان کو کتاب خدا کی طرف دعوت دی جائے کہ پورے اخلاص سے اس پر آؤ تو یہ نہیں سنیں گے، اگر ان کو اس بات کی طرف پابند کیا جائے کہ اپنی خواہشات نفسانی کو دور کرو، بدعتوں کو ہٹاؤ، وہ تمام کی تمام چیزیں جس کا قرآن اور سنت سے آپ کو نہیں پتا چلتا، آپ اس کو ہٹائیے، فارغ کیجئے، یہ اس پہ نہیں آئیں گے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی کب بنیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کب جوڑیں گے، جب اس کے اگینسٹ سارے کام ہو رہے ہوں گے، اس بنیادوں پر ایک دوسرے کے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ کیوں تباہی ہیں، یہ فتنے کیوں آتے ہیں تمہارے اندر. ٹھیک ہے، انسانی زندگی میں بہرحال، یعنی انفرادی زندگی میں ایک مومن بہرحال نیک ہوتے ہوئے پرابلمس کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی زندگی میں یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت عجیب بات ہے. اجتماعی زندگی میں جب بھی فتنے فساد برپا ہوں گے، اس کی ذمہ داری امت پر آئے گی، خود ہم پر آئے گی. علی غیر دین اللہ، یعنی اس بنیاد پر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. تو اگر باطل، اچھا اب پرابلم کیا ہے، اب پرابلم کیا ہے کہ جہاں پر علم کی ضرورت ہے، جہاں پر معرفت کی ضرورت ہے، جہاں پر تزکیے کی ضرورت ہے، یعنی اب اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ان تمام چیزوں کی لازمی ضرورت کیوں ہے فلاح یافتہ ہونے کے لیے، صحیح راہ پہ ہونے کے لیے. یہ امام علی علیہ السلام جو ہے نا، یعنی یہاں پہ بہت بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ اس بات کو، یعنی جیسے ایک بحث ہم کر سکتے ہیں نا، بھائی احکامات کی پابندی ہو رہی ہے، شریعت ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ اتنا زور معرفت پہ کیوں ہیں، تزکیے پہ کیوں ہیں، ان تمام چیزوں پہ اتنی دقت کیوں کریں. تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ امام فرماتے ہیں کہ ان الباطل، اگر باطل حق کی ملاوٹ سے پورے طور سے پاک ہوتا تو پھر وہ لوگ کہ جو مطلب اس کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. یعنی حق اور باطل بالکل بلیک اینڈ وائٹ کی طرح ایک دوسرے سے الگ ہوتا، لیکن باطل جہاں بھی ہوتا ہے اس میں حق کا مزاج موجود ہوتا ہے. مزاج یعنی مکس، زوجیت سمجھ لیں، مکسنگ. باطل میں حق کی انٹر مکسنگ ضرور ہوتی ہے. ولو ان الحق خلاف من لبس الباطل، اور اگر حق جو ہے وہ باطل کے اثر سے پورے طور سے خالص ہوتا، ان قطعت عنہ السن المعاندین، تو جو بھی دین کے دشمن ہیں ان کی زبان میں ذرہ برابر بھی دم نہیں ہوتا کہ وہ حق کے بارے میں کچھ بول سکتے. یعنی وہ کیا کرتے ہیں، جو دین کے مخالفین ہیں وہ حق میں جو باطل کا ایک اثر ہے اس کو یوز کرتے ہیں حق کے خلاف. ٹھیک. ولیکن یؤاخذ من ھذا ضعف، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں لوگ کچھ ادھر سے لیتے ہیں کچھ ادھر سے، یعنی کچھ حق سے لیتے ہیں. یعنی کہ سمجھ لیں اب آپ کے پاس دو ڈومین بن گئے، ایک ڈومین وہ ہے کہ جس میں حق میکسیمم ہے باطل بھی مکس ہے، ایک ڈومین وہ ہے کہ جس میں باطل زیادہ ہے لیکن حق بھی کہیں نہ کہیں مخلوط ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ جیسے دیکھیں اہل باطل جو بھی ہوتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو 100% برائیاں یا بری صفات ملیں گی، ایسا نہیں ہوتا نا. یعنی کہ برے سے برے انسان ہیں، دو چار اچھی صفات ان میں بھی نکلیں گی اگر آپ دیکھیں، اور اسی طریقے سے ادھر بھی ہے. تو لوگ جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے ان کو ملایا. فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ، اور یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر شیطان اپنے اولیاء کو متحرک کر دیتا ہے. یعنی جو شیطان کے اولیاء ہیں، یعنی شیطان کی امبریلا کے انڈر ہیں، وہ اسی وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے گی جو میں کہہ رہا تھا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ یہ کام کرتے ہیں. زیادہ تر یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ادھر سے لیتے ہیں کچھ ادھر سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد دین کے نام پر جو کچھ بھی وہ بناتے ہیں یا دین کے نام پر جو کچھ بھی وہ لے کر آتے ہیں وہ حق اور باطل کا مکسچر ہوتا ہے اور حق اور باطل اس میں مخلوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی موقع کا شیطان انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت اپنے اولیاء کو حرکت دیتا ہے، حرکت میں لاتا ہے، اور پھر ایسی صورت میں، یعنی اگر یہ صورتحال درپیش ہو جائے، اگر ایک مسلمان امت اس قسم کے فتنے میں پڑ جائے کہ جہاں پر اس کے اندر وہ قوانین اور احکامات وجود میں آ جائیں یا ڈومینیٹ کرنے لگیں کہ جس میں اس بات کا پتہ ہی نہ ہو کہ حق خالص کیا ہے اور باطل کیا ہے، انٹر مکس ہو، تو اس صورت میں ینجو الذین سبقت لہم من الحسنی، صرف وہ لوگ نجات یافتہ ہو پائیں گے کہ جن کے لیے پہلے سے ہی خدا کی طرف سے حسنہ اور وہ حکم جاری ہو چکا ہو. اور یہ آیت کون سی آپ کو پتا ہے، یہ آیت وہ ہے کہ جو اولیاء مخصوصین، یہ آیت کا ٹکڑا ہے جو امام علی علیہ السلام نے پڑھایا خطبے میں، سبقت لہم من الحسنہ، یہ سورہ انبیاء کے آخر کی آیت ہے کہ جہاں پر اس قسم کے جملے ہیں نا کہ جب قیامت برپا ہوگی، اور قیامت برپا ہوگی تو قیامت کا اثر پوری کائنات پر پڑے گا سوائے ان لوگوں کے جو یہ ہیں، یہ اس معیار کے لوگ ہیں. یعنی یہ کوئی معمولی معیار نہیں ہے. سبقت یعنی جن کے لیے گزر چکی، فیصلہ صادر ہو گیا، جن کے لیے خدا کی طرف سے حسنہ کا، یہ وہی لوگ نجات پائیں گے ایسے فتنے سے، باقی سب اس کا شکار ہو جائیں گے. کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ پوری کی پوری اب جو چیز بنی ہے نا اس طریقے سے، وہ پوری کنگڈم آف شیطان ہے. تو اب آپ کو بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ ولایتیں خراب ہو جائیں. انہیں ولایتیں خراب ہونا بھی ایک لحاظ سے، اگر ہم امام علی علیہ السلام کے ان جملوں کو دیکھیں تو ولایتوں کا خراب ہونا بھی ایک بائی پروڈکٹ ہے، ایک کانسیکوینس ہے، ایک نتیجہ ہے. پہلے مرحلے پہ کیا ہو رہا ہے، کتاب خدا کی مخالفت، ہوا و ہوس کی پیروی، اور بدعتوں کو ایجاد کر کے احکامات کا درجہ دینا، ٹھیک؟ یہ تین کام ہو رہے ہیں جس، اور پھر اس کی بنا پر ولایتیں قائم ہو رہی ہیں کہ اگر کوئی دعوت دے بندے خدا آگے بڑھ کے کہ آؤ ہم کتاب خدا کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ہاتھ جوڑتے ہیں، آؤ ہم دین خالص کی بنیاد پر ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس رشتہ ولایت میں جوڑنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا اس معاشرے میں. ٹھیک، واضح ہو گئی؟ تو اب یہاں پر یہ جو بھی کر رہے ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ ان کی عبادتیں، ولایت اوپر سے کس کی ہے؟ اور یہ چیز جو ہے نا، یہ اب میں اس خط میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو امام جواد علیہ السلام کا ہے. یہ خط، اس میں آپ نے شروع میں جیسا کہ ائمہ علیہ السلام کی سنت رہی ہے کہ تقوی کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تقوی کی فضیلت بیان کی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ بیان فرماتے ہیں کہ یعنی جو ہمارے تھوڑا ریلیونٹ ہے کہ خدا نے مسلمان امت کے لیے بے انتہا زیادہ فیسلٹیز کے اور رحمتوں کے دروازے اوپن کیے ہیں. یعنی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ خدا پر غضبناک نہیں ہوتا اس وقت تک خدا اپنا غضب اس پہ نہیں بھیجتا. مطلب یہ امت کے والد بہت بڑی بات ہے، جب تک بندہ جو ہے وہ خدا پہ غضبناک نہیں ہو، جب تک بندہ یعنی لوگ، یہ معاشرہ خدا کی ہدایت کو ریجیکٹ نہیں کر دیتے، خدا اپنی ہدایت ان پر بھیجنا بند نہیں کرتا. اور یعنی ان لوگوں کے لیے خدا نے مسلسل اپنی رحمت کو اپنے غضب کے آگے رکھا ہوا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے اب یہاں سے، کہ خدا نے ان تمام چیزوں کی طرف اپنے بندوں کو بلند آواز سے بلایا ہے. دعا عباده فی کتاب فی الکتاب الی ذلک بصوت رفیع، ایک بلند آواز سے خدا نے ان تمام چیزوں کی طرف بلایا. دیکھو یہ میں نے تمہارے لیے رکھا، یہ میری دعوت ہے، یہ میرا پیغام ہے، یہ تمہارا پیشکش ہے تمہارے لیے. لم ينقطع ولم يمنع، جو کبھی یہ خدا کی پکار نہ منقطع ہوتی ہے نہ منع ہوتی ہے، کوئی نہیں اس کو روکتا، کوئی نہیں اس کو وہ کرتا. پھر اس کے بعد اب لعنت کس پر ہے؟ فلعن اللہ الذین یکتمون ما انزل اللہ، لیکن اب وہ لوگ کہ جو کتاب خدا میں جب خدا نے سب کا سب اتنا کلیئر ہم کو بتا دیا ہے، تمہارے سامنے روشن نشانیوں کو رکھ دیا ہے، اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ خود لوگ اور جو اس کتاب کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، یکتمون ما انزل اللہ، جو کتم کتما چھپا دینا، ہائیڈ کر دینا، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو ہائیڈ کر دیتے ہیں، اس کو چھپا دیتے ہیں، گم کر دیتے ہیں، کہ وہ پیغام یا تو کچھ کا کچھ ہو جائے یا پہنچے ہی نہیں لوگوں تک. ٹھیک. وَكُلُّ أُمَّةٍ قَدْ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ عِلْمَ الْكِتَابِ حِينَ نَبَذُوهُ، ہر امت، اب یہ بات امت کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات امت اجتماعی سینس میں ہو رہی ہے، ہر امت کے جس میں سے اللہ نے کتاب کا علم اٹھا لیا، کتاب ہے، علم کتاب خدا نے اٹھا لیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کتاب نہیں اٹھائی، علم کتاب اٹھا لیا. کس وقت؟ حینا، اس لمحے میں، اس انسٹنٹ پر، نبزو ہو، جب انہوں نے اس کتاب کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا اپنے. वल्लाहुम अदुवहिम हीना तवल्लौहु, और जब खुदा के दुश्मनों ने उन्हें अपनी विलायत की तरफ बुलाया तो ये उनकी विलायत को कबूल कर लिया इन्होंने। इस उम्मत से खुदा ने क्या किया है, किस चीज़ को उठा लिया, इल्म किताब को उठा लिया। अगरचे के परवरदिगार ने उम्मत के लिए अहले ईमान के लिए सब रखा हुआ है और इस हद तक नरमी है, इस हद तक नरमी है कि जब तक तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ, नऊज़ु बिल्लाह, जब तक तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो, रिजेक्ट ना कर दो, बात ना मानो नहीं, रिजेक्ट ना कर दो, उस वक्त तक मेरा तुम्हारा मामला कट ऑफ नहीं होगा। इस हद तक खुदा ने आगे बढ़कर इस उम्मत को कह लें अपनी बाहों में लिया है, ठीक है। लेकिन जो जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किया उसको छुपाते हैं, हाइड करते हैं कि वो बात ही नहीं समझ में आए, लोगों तक पहुंचे ही ना ये पैगाम। और दूसरा क्या करते हैं कि किताब को पसे पुश डाल लेते हैं, और दुश्मनान खुदा जब उन्हें अपनी विलायत की तरफ बुलाते हैं तो ये फौरन उनके दौड़ के उनकी विलायत कबूल कर लेते हैं, उनसे रिश्ते विलायत कायम कर लेते हैं। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किताब को पसे पुश डालना, नबजल किताब का मायना क्या है, इसका मतलब क्या है। वकाना मिन नब्ज़हिमुल किताब, और किताब के नब्ज़ में से क्या है, अन अकामू हुरूफहू व हर्रफू हुदूदहू, कि वो किताब के हुरूफ को, वर्ड्स को कायम करते हैं और उसमें बयान करदा हुदूद में तहरीफ करते हैं। किताब ने जो हुदूद बताई हैं कि इन लिमिट्स को क्रॉस करना है, इनके अंदर रहना है, जैसा कि वो जो आयतें आप देखेंगे सूरह अनाम 151-152, उसमें बाकायदा यही चीज़ मौजूद है कि ये अल्लाह की हुदूद है जो हम तुमको बता रहे हैं, यानी जो हराम है वो हुदूद अल्लाह है जो कुरान करीम ने हमारे सामने, और हराम खाली वो नहीं है जो आप फ़िकी एतबार से पढ़ते हैं, बल्कि हराम की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिस्ट रिलेटेड टू अखलाक है, अखलाकियात है, यानी जो बहुत बड़ा हराम जिसमें उम्मत आराम से मुब्तला है, किसी बरादरे मोमिन का दिल दुखाना, ये शायद हराम गोश्त खाने से बहुत बड़ा हराम है, बहुत बड़ा हराम है, कोई फिक्र नहीं है इस बात की, ठीक है। तो मैं ये फ़िक्रा मुकम्मल कर लूँ, फिर हम नमाज की तैयारी करते हैं। हर अकामु हुरूफहू व हर रफू हुदूदहू, उसके हुरूफ को कायम करते हैं, यानी बेहतरीन तिलावत है, किरत है, कुरान की लिखाई है, छपाई है, सब है, हुरूफ मौजूद हैं, हुदूद मुहर्रफ है। फहुम यरवूनहू वला यरऊनहू, ये उसकी रिवायत करते हैं, एक दूसरे को बता रहे होते हैं लेकिन उसकी रियायत नहीं करते, जो कुछ उसमें बयान किया गया है उसके निगेबान नहीं है, निगेदार नहीं है, रिवायत करने में बहुत आगे हैं, एक दूसरे को सुनाने में। वल जुहालो युजिबुहुम हिफ्ज़ुहुम लिर्रिवायत, जितने जाहिल हैं जब वो इस बात को देखते हैं कि ये रिवायत यानी कुरान कितना हिफ्ज़ है इनको और ये किस तरीके से कुरान सुना रहे हैं, जाहिल ताज्जुब में आ जाते हैं। वल उलमाओ यहज़ुनुहुम तर्कुहुम लिर्रिआयत, लेकिन जो हकीकी उलमा हैं जब वो इन लोगों को रियायत कुरान तर्क करते देखते हैं तो रंजीदा और महजून हो जाते हैं, ठीक। ये एक अभी ये बयान और आगे भी है, तो इंशाअल्लाह हम नमाज के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। جی تو اب ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو پھر جہاں پہ رکا تھا وہاں سے اور آگے لے کے چلتے ہیں. ہماری گفتگو اس عنوان پہ تھی کہ اجتماعی امور کے حوالے سے قرآن کریم نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں, کیا گائیڈ لائنز دی ہیں. اور پچھلے کچھ دروس سے ہم نے اس میں آئمہ علیہ السلام کے کلمات کو بھی شامل کرنا شروع کیا ہے. تو ہم یوں سمجھ لیں کہ ہمارا جو 5 اور 6 تھے کہ جس میں علماء اور احبار کو اپنا رب نہ بناؤ اور دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, یہ مسلمان امت کو اور ایک مسلمان معاشرے میں بسنے والے افراد کو قرآن کریم کی جو ہدایت کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ امام جواد علیہ السلام کا خط جو جناب یعقوب کلینی نے کتاب روضۃ الکافی یا فروع الکافی میں نقل کیا ہے, جس کا نمبر کتاب کی ترتیب احادیث میں 15ویں نمبر پر آتا ہے, 15th. تو اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ خدا نے مسلمان امت کے لیے بہترین فیسلٹیز کا پیکج بنا کر ان کو دیا ہے, اور خدا نے امت مسلمہ سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جب تک تم مجھے دور نہیں کرو گے اپنے آپ سے, نعوذ باللہ, جب تک تم مجھ پر غضبناک نہیں ہو جاؤ گے, میرا غضب اور میرا رد کرنا, پلٹانا, لوٹانا یہ تمہارے پاس نہیں آئے گا اس حد تک. اور پھر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. خدا کی اس پیشکش کے نتیجے میں, جواب میں لوگوں کی رسپانس کیا ہے, تو اس میں دو باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ ایک تو یہ کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے اس کو چھپا دیتے ہیں, سامنے ہی نہیں آنے دیتے, لوگوں تک اس پیغام کو پہنچنے ہی نہیں دیتے. تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے, اور یہ متقدمین میں سے بھی ہے, مطلب ہم سے پہلے گزرنے والوں پر بھی یہی حال ہے, اور یہاں بھی یہ بات اپنی جگہ موجود ہے. اور دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں کہ کتاب خدا کو اٹھا کر پس پوش ڈال دیتے ہیں, عینا نبذوہ. ہو اور اس کا ایکسپلینیشن چل رہا تھا کہ کتاب خدا کے لیے انباذ یا نبذہ کیسے ہوتا ہے, یعنی کتاب خدا کو رد کر دینا یا پس پوش ڈال دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ خود امام علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. اور وہ دوسرا کام کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ کے دشمن ان کو اپنی ولایت کے لیے بلائیں تو وہ ان سے ان کی ولایت کو قبول کر لیتے ہیں, ان سے رشتہ تولا قائم کر لیتے ہیں. اور پھر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نبذ کتاب کا مطلب, یعنی کتاب کو ریجیکٹ کرنا یا پس پوش ڈالنے کا مطلب کیا ہے, کہ اس کے حروف کو قائم رکھنا, یعنی ورڈز کو مینٹین رکھنا. اور قرآن نے جو حدود بیان کی ہیں, چاہے عمل کے حوالے سے ہوں چاہے اخلاق کے حوالے سے ہوں, ان حدود میں تحریف کر دینا. تحریف کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا, یعنی تحریف بھی حرف سے ہی نکلا ہے کہ جس میں کہتے ہیں ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو لے آنا, یعنی رونگ. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک حرف کی جگہ کوئی دوسرا حرف لا کے رکھ دیں گے تو میسج غلط ہو جائے گا, کچھ کا کچھ ہو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں تحریف, حدود الہی میں تحریف اور حرف الہی کا قائم رکھنا. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ روایت قرآن کی سنت پر باقی رہنا, رعایت قرآن کو ریجیکٹ کر دینا, یعنی قرآن کی رعایت, قرآن کی بات سننا, قرآن کے احکامات کی پابندی کرنا, اس رستے کو فالو کرنا, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن قرآن سننا, سنانا, بتانا, ظاہری تبلیغ سب موجود ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وَكَانَ مِن نَبْذِهِمُ الْكِتَابِ, اور کتاب کے نبذ میں سے یہ بھی ہے, ان وَلَّوْهُ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, उन लोगों को अपना वली बना लेना जो इल्म नहीं रखते, जो जाहिल है। जिन्हें जैसे मिसाल के तौर पर के इमाम खुमैनी ने जब बात की तो उनके बात करने का बुनियादी मकसद क्या था, यानी जो भी इनकलाब के हवाले से जो मेन मैसेज था, वो मेन मैसेज यही था ना कि हुकूमत उलामा के पास होनी चाहिए। उलामा और उलामा में अब वो एक अलग डिस्प्यूट है कि मतलब उलामा ये वो, लेकिन उलामा के हाथ में होना चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में या इससे पहले ज़माने में भी जो हुकूमत थी वो किन हाथों में होती थी? जो बादशाह सलामत बन के बैठ जाते थे वो इल्म की बुनियाद पे बादशाह बनते थे लोग। या आज के दौर में भी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें जो पॉलिटिशियंस इलेक्ट होके आते हैं, क्या वो इल्म की बुनियाद पर इलेक्ट होके आते हैं? कुछ भी नहीं है। तो जहां भी उन लोगों की विलायत और हुकूमत कायम हो जाएगी ला यालमून, तो उसका फौरन नतीजा क्या निकलेगा? فَأَوْرَدُوهُمُ الْحَوَى وَأَصْدَرُوهُمْ إِلَى الرَّدَى। तो वो जो हैं वो लोगों को अपनी ख्वाहिशात के रास्ते पे लेके चलेंगे। अगर तुम उन लोगों को अपना हाकिम बना लोगे कि जो यानी कि जो इल्म नहीं रखते ला यालमून है, तो वो तुम्हें अपनी ख्वाहिशात के रास्ते पे लेके चलेंगे और तुम्हें हलाकत के गढ़ों में ले जाके गिरा देंगे, तबाही और बर्बादी से दो चार कर देंगे तुम्हारे मामलात को। वगैरू गुरद्दीन सुम्मा वर्रसू हो फिसफ वस्सबा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो तुम्हारा जो दीन के साथ रिलेशनशिप है, अब ये बहुत बहुत अहम और बहुत अजीब जुमला है कि अगर तुम ऐसे लोगों को अपना हुक्मरान और वली बना लोगे तो तुम्हारी दीन के साथ रिलेशनशिप को वो तब्दील कर देंगे। गैयरू यानी उसको कुछ का कुछ बना देंगे। तुम्हें दीन के साथ जिस तरीके से टाई अप होना है, दीन के साथ जिस तरीके से जुड़ना है, दीन को जिस तरीके से फॉलो करना है, तो वो उस सारी रिलेशनशिप की नौईयत को ही बदल डालेंगे। यहां पर खास बात क्या है? देखें, यहां पर खास बात यह है कि इस माशरे में से जिसके बारे में इमाम अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये अपने ज़माने के ही माशरे की बात कर रहे हैं, उन अब्बासी खुलाफा और उन हुकूमतों की ही बात कर रहे हैं नाम लिए बगैर, तो इसमें खास बात क्या है? ना किताब गायब है, ना दीन का नाम खत्म हुआ है। दीन का नाम भी अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है और किताब का जाहिरी जिक्र और अजकार भी फरावानी के साथ माशरे में मौजूद है। अब देख रहे हैं चीज कौन सी मिसिंग है? रियायत हुदूदुल्लाह, उसकी रियायत मिसिंग है। वो लोग गुम हो गए हैं माशरे से कि जो हकीकी उलमा है, और उनकी जगह जिन लोगों ने ली है, यानी कि जैसे इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि फिर क्या होगा, सुम्मा वर्रसू हो, और फिर उसके बाद जो उनकी लेगेसी बाकी रहेगी, जो उनका विरसा बाकी रहेगा, उस विरसे को उठाने वाले लोग कौन होंगे? अहमक फूल्स या बच्चों जैसी ज़हनियत रखने वाले लोग। अगर ऐसे लोगों को तुमने ला के अपने हुक्मरान के तौर पे बिठा दिया, और ये क्या है, वकाना मिन नब्ज़हिमुल किताब, ये किताब को पसे पुश डालना और फेंकना है कि अगर तुम उन लोगों की विलायत और हुकूमत को कायम करने की इजाज़त दो अपने अंदर जो उलमा नहीं है, और उसके बाद तुम उनको देखो कि वो अपनी ख्वाहिशात की इत्तबा के रास्ते पर तुमको लेके चलते हैं, तुमको हलाकत के गढ़ों में गिराते हैं, तुम्हारे दीन के साथ ताल्लुकात को बदल डालते हैं, सब कबूल है, कुछ नहीं हो रहा। کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر ان کے ورثے کے طور پر کون لوگ آئیں گے؟ پھر سمجھدار، دیندار، عقل مند علماء نہیں ہوں گے، احمق ہوں گے یا بچوں جیسی ذہنیت رکھنے والے افراد ہوں گے. فَالْأُمَّتُ يَصُدُّونَ عَنْ أَمْرِ النَّاسِ بَعْدَ أَمْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَلَيْهِ يُرَدُّونَ فَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. تو امت نے کیا کیا پھر کہ امر الہی کو چھوڑ دیا، اس سے پلٹ گئے، اور جو لوگوں کے اپنے من پسند امر تھے وہ انہوں نے قبول کر لیا اس کی جگہ پہ. امر الہی کو ترک کیا، لوگوں کے امر کو قبول کیا. تو کیا ہی بری چیز ہے کہ جس کو ان ظالموں نے بدل ڈالا ہے؟ وہ بری چیز کیا ہے جس کو ظالموں نے بدل دیا، جو خدا نے دی تھی اور ان ظالمین نے اس کو بدل دیا؟ ولایت الناس بعد ولایت اللہ، اللہ کی ولایت کو کس سے بدل دیا؟ ولایت الناس سے، انسانوں کی ولایت. یعنی اب انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے، اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ خدا سے رشتہ ہے نہیں ہے، تعلق ہے نہیں ہے، لیکن اب جو کچھ بھی ہے وہ انسانوں کا، انسانوں کے ہی حوالے سے جو کچھ بھی ہے. وَثَوَابُ النَّاسِ بَعْدَ ثَوَابِ اللَّهِ، اور انسانوں کا ثواب اللہ کے ثواب کے بعد. انہیں سمجھ رہے ہیں ریوارڈ کس کی نظر میں؟ ریوارڈ ہمیں ریوارڈ والا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، باعث عزت ہونا چاہیے لوگوں کی نظر میں، نہ کہ خدا کی نظر میں. وَرِضَ النَّاسِ بَعْدَ رِضَ اللَّهِ، یعنی ان تین چیزوں کو، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تین چیزوں کو بدل کے تین چیزیں لے لیں امت نے. ولایت خدا کی جگہ ولایت انسان، ولایت ناس، ثواب خدا کی جگہ ثواب ناس. اب ہم کس پہ خوش ہوتے ہیں؟ لوگ میری تعریف کرتے ہیں، لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں، لوگوں کی نظر میں بڑا بن جاؤں، یہ ہے میرا مین آبجیکٹیو اور ایم اور گول، جس کے لیے میں اپنے دین کو اور اپنی تمام زندگی کو لے کے چل رہا ہوں، نعوذ باللہ، اس بنا پہ. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اگر میں آپ سے پوچھوں اصل کی کیا ہے جس کو چھوڑنے سے تمام کی تمام گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے؟ جی، کتاب خدا. دیکھ رہے ہیں، کتاب خدا کو پس پش ڈال دینا، کتاب خدا کو سے اپنی توجہ کو ہٹا لینا، یہ مین ریزن بن رہا ہے ان ساری تباہیوں کے آنے کا. فَأَصْبَحَتِ الْأُمَّةُ كَذَلِكَ، اور امت پھر کس حالت میں آ گئی کہ وَفِيهِمُ الْمُجْتَهِدُونَ فِي الْعِبَادَتِ عَلَى تِلْكَ الضَّلَالَتِ. امت پھر کس حالت میں آ گئی کہ ان میں مجتہدین، مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کرنے والا، نہیں، کوشش کرنے والا، جہادہ، جہادہ یعنی ایفرٹ، مجتہد جو کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے. ان میں، امت میں مجتہد موجود ہیں، ایفرٹ کرنے والے، فی العبادت، عبادت میں محنت کرنے والے. بنیاد کیا ہے؟ علی تلک الضلالت، اس گمراہی کی بنیاد پر. فاؤنڈیشن کیا ہے جس پر ان کی عبادتیں ہو رہی ہیں؟ یہ گمراہی. فمجتہدون فی العبادت علی تلک الضلالت، اس گمراہی، ضالین کا مطلب آپ کو آتا ہے نا، ضالین، اس گمراہی کی بنیاد پر یہ ان کی عبادتیں چل رہی ہیں اور عبادتوں کی ایفرٹس ہیں. معجبون مفتونون فعبادتهم فتنة لهم، یہ کیا ہیں؟ یہ عبادت کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جن پر لوگ تعجب کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی عبادتوں میں ہی فتنوں میں مبتلا ہیں. ان کی عبادتیں خود ان کے لیے ایک فتنہ بنی ہوئی ہیں. ولمن اقتدى بهم وقد كان في الرسل. اور یہ جو امام کا جملہ ہے نا یہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے کہ اس قسم کی جو لوگ حرکتیں کر رہے ہیں اور اس قسم کے کام کر کے اور وہ اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اور اپنی قرآن کی تلاوتوں کے ذریعے سے اور اپنے دین کے مظاہروں کے ذریعے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں خدا کی بارگاہ میں. وَقَدْ كَانَ فِي الرُّسُلِ ذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ. بے شک رسولوں میں اللہ کے عبادت گزاروں اور بندوں کے لیے ذکر ہے، یاد ہے یا نصیحتیں. اِنَّا نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَا، کہ بے شک اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں. کانا یستکمل الطاعت، کہ جنہوں نے اپنی اطاعت کے کمال تک اپنے کو پہنچایا، اطاعت کے کمال تک پہنچایا. ثم یعث اللہ تبارک و تعالی فی الباب الواحد، اور پھر انہوں نے معصیت، معصیت کا مطلب آپ کو پتا ہے نا، معصیت کا مطلب حقیقتاً گناہ نہیں ہوتا ہے، معصیت کا مطلب ہوتا ہے ڈیویشن، کہ انہوں نے خدا کے بارے میں ڈیویٹ کیا. فی الباب الواحد، ایک دروازے میں، یعنی ایک معاملے میں، ایک دروازے میں، ایک سلسلے میں انہوں نے اللہ کی معصیت کی. فخرج به من الجنت، خدا نے ان کو جنت سے باہر نکال لیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی ولی حقیقتاً جنت میں ہوتا ہے، یہ بات بھی ہم ذکر کر چکے ہیں نا کہ جو بھی انبیاء اولیاء حقیقی مومنین ہیں وہ تھرو آؤٹ جنت میں، ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے. اور قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں جو ہیں وہ متقین کے لیے جنات کو پریزنٹ ٹینس میں یوز کرتی ہیں. پانی لا، جیسے ان المتقین فی جنات و عیون، ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ مستقبل کے صیغے نہیں ہیں، فیوچر ٹینس نہیں ہے، کہ متقین جو ہیں وہ باغات اور چشموں میں ہیں. علیین، ابرار کی کتاب علیین میں ہے. تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں خدا نے ان کو جنت سے نکال لیا، یعنی جو قرب کا مقام تھا ان کا خدا کی بارگاہ میں خدا نے ہٹا دیا. وَيُنْبِذُ بِهِ فِي بَطْنِ الْحُوتِ، اور اٹھا کے ڈال دیا مچھلی کے پیٹ میں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑی سی روشنی ڈال سکتے ہیں اس پہ؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے نا، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دینے کا مطلب، ریزن نہیں، وہ تو ہے اپنی جگہ، وہ تو صحیح ہے کہ وہ ایک بات ہوئی کہ جس میں، لیکن یہ مچھلی کے پیٹ میں کیوں؟ یعنی تاریکیاں، کہ جو حقیقت ہے کہ جیسے دیکھیں ہم تاریکیوں میں لپٹے ہوئے ہیں، لیکن رحمت خدا ہے ابھی کہ وہ چیز، وہ تاریکی کی جو حقیقت ہے وہ ہمارے اوپر ابھی مسلط نہیں ہو رہی ہے. لیکن نبی جو ہے وہ تھرو آؤٹ عالم حقیقت میں ہی زندگی گزارتا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ ہمارے طریقے کے ایک فیک یا فیبریکیٹڈ سسٹم میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اگر ابھی ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت میرے منہ پہ آ جائے تو پتہ نہیں کہاں شروع. صحیح ہے؟ لیکن نبی عالم حقیقت میں ہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. جب وہ اپنے رستے پر ہے وہ جنت میں ہے، جنت میں ہے، اور اتنا سا ایک ڈیویشن ہوئی اور خدا نے ان کو کیا دکھا دیا کہ فی الظلمات، فنادا فی الظلمات. اور پھر ثم لا ینجی ہے الا الاعتراف والتوبہ، جب تک انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا اور توبہ نہیں کی، اس وقت تک نجات نہیں ملی، تو ہم کس خوشی میں بیٹھے ہیں؟ خدا اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرے اور ہم جو دل چاہے کرتے رہیں اور کچھ نہیں ہو اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو. یعنی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی تمہاری توقعات ہیں کہ اپنے نبی جو خدا کا محبوب بندہ ہے، جو جنت میں ہے، اس کو اتنے سے ڈیویشن پہ اللہ تعالیٰ نے اس سے باہر نکال دیا اور تاریکیوں میں ڈال دیا، جو کہ حقیقت ہے. یعنی معصیت کی حقیقت کیا ہے؟ تاریکی ہے، ظلمت ہے. تو ہم جو ہیں وہ بطور امت جو دل چاہے کرتے پھریں اور ہمارے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے فاعرف اشباح الاحبار والرحبان الذین ساروا بکتمان الکتاب وتحریفہ، کہ اسی طریقے سے مطلب احبار رحبان جو پچھلی امتوں میں تھے، انہوں نے بھی کتاب کو چھپایا اور اس کے اندر جو چیزیں تھیں، جو معاملات تھے، ان میں تحریف کی. فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. کون سی تجارت؟ یہ کون سی تجارت ہے جس میں یہ کیا ٹریڈ ہو رہا ہے اس میں؟ جب امت کے علماء یا احبار رحبان مقدس افراد کتاب میں سے چھپا رہے ہوتے ہیں تو کیا ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ آخرت دے کر دنیا لے رہے ہوتے ہیں، اپنی آخرت بیچ کر اور دنیا خریدنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس تجارت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ثم اعرف اشباہہم من ہاذہ الامۃ، اور پھر انہی کی شبیہ، انہی کے ملتے جلتے لوگ اس امت میں بھی پائے جاتے ہیں. الذین اقاموا حروف الکتاب وحرفوا حدودہ، کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جو کتاب کے حروف کو قائم کرتے ہیں، اس کی حدود میں تحریف کرتے ہیں. فہم مع السادت والکبرت، اور یہ کن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ ایسے علماء، یعنی عالم نما، معاشرے کے سرداروں کے ساتھ اور بڑے لوگوں کے ساتھ. جو یاد ہے آپ کو شروع میں نے ایک بات بتائی تھی کہ وہ جو ٹرائنگل بنتا ہے، جو ٹرائنگل بنتا ہے جہاں جو مل کے پوری امبریلا کریٹ کرتا ہے امت کو تباہ کرنے کے لیے، تو یہ کن کے معیت میں ہیں؟ سادات اور کبرا، یعنی جو چیفز، لارڈز، ہائی پروفائل لوگ سوسائٹی کے، امت کے. فَإِذَا تَفَرَّقَتْ قَادَةُ الْأَحْوَاءِ، جب یہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یعنی ان بڑے اور امیر اور حکمرانوں اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو یہ بڑے دیندار بنے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی یہ علماء قسم کے جو لوگ ہیں، یہ بہت دیندار بنے ہوئے ہوتے ہیں. جب ان سے الگ ہو جاتے ہیں، اپنی پرائیویٹ نشستوں میں آتے ہیں، قادۃ الاحواء، یہ ہوا و ہوس کے پورا کرنے کے لیڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہوا، اپنی ہوا اور خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. کانوا مع اکثرہم دنیا وذلک مبلغہم من العلم، ان کی اکثریت جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ہے اور وہی ان کا مبلغ علم ہے. مبلغ علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم کی پہنچ وہیں تک ہے. اور ان سے کوئی خبر تم کو نہیں ملے گی مگر یہی کہ یا تو یہ طبیعت والے امور میں ہوں گے یا لالچ کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. لا یزال یسمع صوت ابلیس علی السنتہم، اور کوئی دن نہیں گزرتا مگر ابلیس کی آواز ان کی زبانوں سے تم کو سنائی جاتی ہے، یعنی ان کی زبانوں سے تم جو سنتے ہو وہ ابلیس کی آواز ہے، بباطل کثیر۔ تو یہاں پر میں اس کو روکتا ہوں۔ امام علیہ السلام کا خط اور بھی ہے، اور جو ہماری گفتگو تھی اس کو بھی، کہ یعنی بہت زیادہ میں آگے نہیں لے جانا چاہتا، احد والی جو آیتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھ لیں گے، لیکن پھر تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ لیں کہ یہ دو جو معاملات ہیں، کون سے معاملات، کہ اب اس میں جو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 5 اور 6 ہے، اس کا آنس یا اس کا برڈن جو ہے نا، یہ بنیادی طور سے عوام کی طرف جا رہا ہے، یعنی علماء اور احبار کو اپنا رب نہ بناؤ، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ بھی پوری امت کو کہا جا رہا ہے، اس میں خاص طور سے علماء یا عمراء کے بارے میں، یعنی کہ یہ وہ نکات ہیں کہ جو زیادہ جن کا رخ ہے وہ لوگوں کی طرف ہے، سب کی طرف ہے۔ میں پھر تھوڑا سا دہرا دوں کہ اس بات کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر امت اور ملت فتنوں میں مبتلا ہوتی ہے تو اس میں 100% کنٹریبیوشن ملت کا اپنا ہوتا ہے۔ خدا نے تھرو آؤٹ تاریخ میں اس بات کو کلیئرلی ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے، اسے بتایا نہیں ہے، ڈیمونسٹریٹ کیا ہے، پروف کیا ہے کہ اگر امت حق پر قائم ہے تو ہم غیبی ریسورسز سے بھی مدد کر کے ان کو نجات دلا دیتے ہیں۔ یہ بار بار ہوا ہے، یعنی مسلمان امت کے ساتھ بھی ہوا ہے اور پچھلی امتوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تو اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ اگر ہم مشکل میں ہیں، پھنسے میں ہیں، فتنوں میں ہیں، بے سکون ہیں، پریشان ہیں، تفرقے کا شکار ہیں، تو یہ کہیں باہر سے آ رہا ہے، ٹھیک۔ اور یہاں پر بہت ہی ادب کے ساتھ، یعنی کہ ہمارے یہاں بھی بعض اوقات کچھ حضرات ہیں جو اس آئیڈیا کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تمام مصیبتیں جو ہیں نا وہ فلاں کی وجہ سے ہیں، دوسروں کی وجہ سے ہیں، ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے۔ اگر آپ قرآنی آیتوں اور کلام معصوم کو دیکھیں گے تو یہ بات قبول کرنا بہت مشکل ہے کہ امت کی مصیبتیں، ہاں دوسرے اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں، جیسے ابھی امام علی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب امت اس جگہ پہ پہنچ جائے کہ بدعتوں کو احکام بنائے، خواہشات و ہوائیں نفسانی کو فالو کرے، کتاب خدا کی مخالفت کرے یا مخالفت کرنے والوں کو نہ روکے، تو اسی موقع کے انتظار میں تو شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب جب وہ اپنے اولیاء کو لے کر اور تمہارے اوپر چڑھائی کرے گا تو پھر شکایت کس کی کرے انسان؟ شیطان کی کرے یا اس کے اولیاء کی کرے یا اپنی حرکتوں کی کرے؟ کون ہے اصل رسپانسبل؟ کہ ہم ٹھیک ہے، ہماری ہم کر سکتے ہیں کام کہ ہم جو اولیاء شیطان ہیں ان کو برا بلا کہتے رہیں، بٹ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو سالو یور پرابلم، کیونکہ وہ مسئلے کی جڑ نہیں ہے، کیونکہ وہ مسئلے کی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے، اور ان تمام نکات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، یعنی کہ آج کی جو ہماری گفتگو تھی وہ اس کی تشریح تھی کہ مومنین کس طریقے سے اور کیوں کر دین میں پورے داخل نہیں ہوتے ہیں، وہ کون کون سے امور ہیں کہ جو ظاہری دیندار ہونے کے باوجود انہیں دین کی حدوں سے باہر رکھتے ہیں اور دین میں پورا داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ آج کی گفتگو حقیقتاً اس بات کی تشریح و تفصیل تھی، کہ جس کے لیے پھر میں نے یہ دو یعنی مقامات سے، کلام معصوم سے اس کا سہارا لیا۔ اور ایک بات، یعنی آخری بات جو اس دماغ میں رکھنا ہم کو بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ آئمہ علیہ السلام اس بات کو بار بار بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کیا ہونا، قرآن کی تلاوتوں کا ہونا، مسجدوں کی کثرت، مسجد میں نمازیوں کی کثرت، یہ تمام کی تمام چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، بالاصل کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ یہ ایک گمراہ اور فتنوں میں مبتلا امت کے اندر بالکل آرام سے ہو سکتے ہیں سارے کام۔ جو اصل معاملہ اور مسئلہ ہے وہ کتاب خدا کی حدود کی پاسداری اور رعایت ہے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس جگہ پر امت موجود ہے یا نہیں ہے، باقی کچھ بھی ہوتا رہے اس سے نہیں فرق پڑتا، کہ ظاہری طور سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو اسی لیے وہ سارے جملے پڑھ کے سنا دیے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے بھی وہ جو حدیث ہم نے بتائی تھی امام علی کی، جس میں وہ خضر کا سوال تھا، تو امام علی علیہ السلام نے کہا تھا نا، ایوہ السائل لا تغترونا، کہ اے سوال کرنے والے، تمہیں کثرت مساجد اور ان میں بھرے ہوئے نمازیوں کی موجودگی دھوکے میں نہ ڈال دے جبکہ ان کے دل بکھرے ہوئے اور منتشر ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان سے۔ یعنی بالکل اس میں ایک مثال جو بہت اچھی ہے وہ کیا ہے، ڈیفیوز لائٹ اور لیزر لائٹ کی۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ امت اور حقیقی امت، اس میں فرق کیا ہے؟ ڈیفیوزڈ لائٹ اور لیزر لائٹ کا۔ یعنی جیسے یہ روشنی جو ابھی یہاں پہ موجود ہے، کہ یہ ہمارے جتنے بھی بلب اس وقت روشن ہیں، تقریباً کتنی انرجی ڈال رہے ہیں لائٹ میں؟ آئی تھنک مے بی اراؤنڈ 60 واٹ 70 واٹ 80 واٹ۔ لیکن یہ جو انرجی لائٹ میں موجود ہے، یہ کچھ نہیں کر رہی کوئی خاص کام، بس خالی اس نے تھوڑا فضا کو روشن کیا۔ لیکن اگر اتنی ہی انرجی آپ ایک لیزر لائٹ میں ڈال دیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ 80 واٹ یا 100 واٹ کی جو لیزر لائٹ ہے وہ میٹل کو پگھلا دے گی، اتنی انرجی ہوتی ہے اس میں، کیونکہ وہ فوکسڈ ہے، کیونکہ وہ کوہرنٹ ہے۔ کیونکہ اگر سائنسی زبان میں کہا جائے کہ اس کے تمام جو ویوز ہیں یا ویو فرنٹس ہیں، ان سب کے قدم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں، وہ ڈیفیوزڈ نہیں ہے، منتشر نہیں ہے۔ تو وہی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اتنے لوگ جمع ہیں مسجدوں میں، عبادت کی جگہ مقامات پر، قلوبہم شتا۔ تو امت امت کب بنتی ہے؟ جب قلوب آپس میں جڑتے ہیں بر بنائے ولایت خدا، تب امت امت بنتی ہے، اور اس کے اندر سے کوئی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، کوئی فائدہ مند چیز نکلتی ہے، ورنہ یہی حال ہے۔ ٹھیک ہے، بات آج کی حد تک ختم کرتے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کو شعبان کے مہینے کی مبارکباد کے ساتھ، انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو آج کی حد تک خدا حافظ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔